رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے جمعے کو منسوخ کیا جا رہا ہے، سن 8 ہجری جمادی اولی میں ہونے والے انتہائی خطرناک اور انتہائی شدید مارکا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہونے والے تمامی غزوات کے مقابلے میں انتہائی شدید اور خطرناک رہا، غزوہ موتا. کیونکہ یہ غزوہ اسی مہینے میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں، جمادی اولی کے اندر ہوا، سخت سردی کے اندر یہ غزوہ ہوا، سن 8 ہجری کے اندر. اس پر کچھ بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ارشاد کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا ایک بہترین نمونہ ہے، کردار کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر لمحہ، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، خرید و فروخت، آپ کی زندگی کے تمام مراحل جو ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات اور آپ کی جنگیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے نفاذ کے لیے اور انسانیت کے حقوق کے حصول کے لیے اور انسانیت کو اپنے اصل حق سے روشناس کرانے کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں بصورت ایک جرنیل کے، بصورت ایک سپر سالار کے، بصورت ایک ریاست کے حاکم کے حضور علیہ السلام کی غزوات ہوئے ہیں، اس میں دین مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی لیے محدثین نے حضور علیہ السلام کی غزوات، یعنی صرف حضور کی جنگوں پر اگر آپ لائبریریوں کا رخ کریں اور مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ خاص ٹاپک جس کو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی یہ جو جنگیں ہیں، اس پر ہزاروں کتابیں صرف اس ٹاپک پر لکھی گئی ہیں. یعنی ان جنگوں کا سیاسی مقصد، ان جنگوں کا تاریخی مقصد، ان جنگوں کا جغرافی نقشہ، ان جنگوں کی فکر مقصد، ان جنگوں کے ذریعے اس وقت کے حالات کی ضرورت اور معاملات اور اس سے ملنے والے فوائد اور آج ان جنگوں کے مطالعے سے اور قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہماری استقامت، للہیت، راحت، امن اور اخلاق کے کس قدر گوشے موجود ہیں، اس کو محدثین نے اپنے اپنے شعبے اور اپنے اپنے فکر اور اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے المغازی کے نام سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر درج کی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سے طالب علم جانتا ہے، آج بھی اگر آپ نیٹ کا رخ کریں یا لائبریریوں کا رخ کریں، صرف مغازی لکھیں گے تو ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے صرف اس ٹاپک پر آ جائے گی جو سرکار کی غزوات کے مختلف رخ اور اس میں پائے جانے والے انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو منافع اور جو فوائد ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور سیدنا سید السجاد سرکار علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا یہ قول مبارکہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غزوات میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ مانا کہ غزوہ موتا جمعے کے دن اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا مارکہ ہے، 8 دن کے اوپر یہ مارکہ رہا ہے اور اس سے پہلے میدان کے اندر اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ 8 دن کی یہ کشمکش اور جس میں بہت خطرناک صورتحال، تو اس کو ایک درس میں تو نہیں لیکن جتنی ضروری بات ایک مسلمان کو سرکار کی غزوات کے حوالے سے پتا ہونی چاہیے وہ یہاں پر سر دست ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے کن نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، فرمایا کہ ہم اپنے مدرسوں میں یا اپنے بچپن کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غزوات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مغازی کو ہم اس طرح ہم اس کو یاد کرتے تھے جیسے قرآن کی سورتوں کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ ذوق امت کا رہا۔ اور یہی بات امام زین العابدین سے پوچھی گئی تھی کہ کربلا کے اندر جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا تو استقامت اور وہ تمام صبر کا مظاہرہ آپ نے کیسے کیا، تو فرمایا یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات تھے جسے ہمیں یہ درس ملا۔ تو حضرت سرکار امام زین العابدین جو یقیناً عقل مند لوگوں کی صف میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ذہین لوگوں میں اور معاملات شناس لوگوں کے اندر ایک بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کن نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی یعنی حضور کے جہاد، حضور کی جنگوں کو ہمارے استاد اس طرح پڑھاتے تھے، فرما کما نعلم السورۃ من القرآن، جس طرح ہمارے استاد ہمیں مدرسوں کے اندر قرآن کی سورتوں کو حفظ کراتے تھے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور آپ کے جنگی واقعات کو حفظ کراتے تھے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے شہزاد اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ قال کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد بن وقاص اشرف مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات اور جنگوں کی تعلیم دیتے تھے، آج امت کو اس کی ضرورت ہے، وَيَعُدُّهَا عَلَيْنَا وَسَرَايَاهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں، غزوات اور سرایا یہ ہمیں گن گن کر بتاتے تھے کہ یہ فلاں ہوا، اس میں یہ واقعات ہوئے۔ فرما وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا شَرْفُ آبَائِكُمْ وَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا، اور یہ فرماتے تھے کہ میرے بچوں یہ تمہارے باپ داداؤں کا شرف ہے، ان باتوں کو ضائع نہ کرنا۔ وَفِي الْعِلْمِ مَغَازِي خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے واقعات اور حضور کی جنگوں کے واقعات کے اندر تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی موجود ہے، یعنی بے شمار امور۔ یہ صرف اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں ایسی نہیں کہ جیسے دو قومیں لڑ جاتی ہیں یا دو قبائل لڑ جاتے ہیں، یا موجودہ طور پر مغرب میں جو فساد اور دہشت گردی عراق کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر مچا رکھی ہے، تو یہ تو سراسر دہشت گردی اور فساد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا اس قسم کی بدترین شکل سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگیں بھی انسانیت کے لیے دستور اخلاق ہے۔ اب آپ اس کو اسی لیے سرکار امام زین العابدین اور ان بزرگوں نے اس بات کو گویا کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں پر ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے، اسکول کالجوں میں ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن غزوات کی بات چلی ہے تو اس کو ہم ذہنوں میں تازہ کر لیتے ہیں۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلامی جہاد کے لیے، غزوات اور سرایا. غزوات غزوہ کی جمع ہے، سرایا سریا کی جمع ہے. اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنگیں، وہ مہم جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلی کلمۃ الحق کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس جنگ کے اندر موجود رہے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. لیکن غزوہ موتا کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود نہیں تھے، لیکن اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوے میں شامل کیا گیا ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو جنگوں کے اندر ہونا تھا، جو پیش آنا تھا، جو حکمت عملی اختیار کرنی تھی، کیا کیا نقصانات ہونے تھے، کیا کیا فوائد ہونے تھے، ایسے ایسے ہی حالات کھڑے ہوں گے تو اس وقت تم نے یہ کرنا ہے. تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے بدن مبارک کے ساتھ بدر و احد کے اندر موجود ہو کر ہر چیز کو حضور نے دیکھا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موتا میں خود تو حضور بدن پاک کے ساتھ اس غزوے میں موجود نہیں تھے، لیکن جو جو حالات یقینی طور پر پیش آنے تھے سرکار نے اس کو غیبی طور پر پہلے بتا دیا تھا. فرماتا یہ ہوگا تو یہ ہوگا ضرور، تو تم نے یہ کر لینا ہے، یہ ہوگا ضرور تو تم نے یہ کر لینا ہے. سرکار نے تین جرنیل اس میں ایک کے بعد ایک متعین کیے تھے، یہ شہید ہوں گے تو یہ آئیں گے، یہ شہید ہوں گے تو یہ آئیں گے، یہ کمانڈ سماج. تو اس کی پوری حکمت عملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے گویا کہ اس کے ہونے سے پہلے ہی آپ نے ذکر فرما دیا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کا مشاہدہ اور علم عطا فرمایا ہے. تو اس وجہ سے اس جنگ کو گویا کہ سرایا نہیں کہا گیا، جبکہ صحابہ اکرام نے جنگ لڑی تھی، اس کو غزوہ کہا گیا. سرایا یقیناً سریا کی جمع ہے. یہ اس جنگوں کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور امن کے لیے اور اعلی کلمۃ الحق کے لیے جد جہد اور کوشش فرمائی ہو. اب یہ ہم نے ذکر کر دیا کہ سرکار کی غزوات کی کیوں ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، غزوات کی تعداد اور غزوات کی اہمیت گویا کہ کیا رہی ہے، اس کو ہم نے ذکر کر دیا. اب آگے چلتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک پہلو. آگے تشریح لائیں. اس میں بے شمار ہمیں صرف ایک ظاہری اختلاف، لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 جنگیں لڑی ہیں، کسی میں ہے 27 جنگیں لڑی ہیں، کسی میں کہ 19 جنگیں لڑی ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں تو بڑا اختلاف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں. جنہوں نے 19 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، جنہوں نے 36 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، جنہوں نے 27 کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا. مراد اور مقصد اس کا ہے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف لوجیکل وقت مختصر ہے، صرف میں ایک دو لفظ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. اس کو یوں سمجھ لیجئے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. اب آپ کا ارادہ وہ خاص جنگ ہے، لیکن اس کے درمیان جتنی مڑ بھیڑ راستے میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کو نپٹانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ گویا کہ درد سر بنتے، یا وہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی دشمنوں نے حملہ کر دیا. اب وہ ایک ہو یا دو ہو، تو بعض علماء وہ ہیں جو صرف کتاب کے اندر کیونکہ گئے اس مقصد کے لیے تھے تو اس کو لکھ دیتے ہیں، اور بعض علماء وہ ہے کہ راستے میں یہ چیزیں بھی پیش آئی تھی تو اس کو بھی لکھ دیتے ہیں. تو لہٰذا مثلا غزوہ طائف کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے حنین بھی ہو گیا. تو اب بعض علماء طائف کو ہی ذکر کرتے، حنین کو ذکر نہیں کرتے، حنین کو ذکر کرتے تو طائف کو ذکر نہیں کرتے، کیونکہ مہم اصل وہ تھی. تو اور بعض علماء تفصیل کے لیے دونوں کو اس کے اندر شمار کر لیتے ہیں. تو یہ 19 اور 27 کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مارکے تک پہنچنے میں جو اصل ہدف تھا اس تک پہنچنے سے پہلے اگر کہیں پر دشمنوں نے حملہ کر لیا، ایک دو مقابلے اس سے پہلے ہو گئے یا ایک مقابلہ پہلا ہو گیا، تو بعض علماء نے تفصیل کے ساتھ اس کو بھی غزوے میں شمار کیا، اور بعض علماء نے اس کی سمری بنائی کہ نہیں حضور گئے تھوڑی تھے اس کے لیے، حضور تو اس مقصد کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا. تو لہذا ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ بعض کتابوں کے اندر حضور کے غزوات 19 ہیں، بعض 27 ہیں، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف صرف لفظی ہے، حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اور بعض علماء نے صرف اسی ہدف کو جمع کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے. جس طرح کہ سرایا کے اندر سب سے پہلا سریا جو ہے، یعنی غزوات کے اندر سب سے پہلا غزوہ ابوہ ہے، جہاں سیدہ آمینہ آرام فرمائی، ابوہ شریف، یہ تفصیل کے اندر گویا کہ موجود ہے. اور سرایا کے اندر سب سے پہلا سریا حضرت سیب الشہدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جو سب سے پہلے کمی کے لے کر ابو جہل کے مقابلے میں گویا کہ روانہ ہوئے تھے. غزوہ موتا ایک بڑی اہمیت والی جنگ ہے، بلکہ اس کو تو ماہرین نے یہ لکھا کہ جس کو خودکشی کہہ دیا جائے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ اکرام نے بغیر کسی وسائل کے اس وقت کی سب سے بڑی سیولائزیشن رومی قوت کے ساتھ آپ نبرد آزما ہوئے اور آپ مقابلے کے لیے صحابہ کرام نکلے اور اس قوت کے ساتھ نکلے کہ جو اس وقت سپر پاور تھی, لیکن اس اعتماد کے ساتھ نکلے ظاہراً دیکھا جائے جس کو لفظی طور پر یعنی ظاہری عوامی تبصرے کے اندر تاریخی جو عام قسم کے مورخ وہ کہتے ہیں تو سراسر خودکشی تھی, لیکن اس خودکشی کے لفظ سے عیب نہیں, مانا یہ کہ جب حضور نے کہہ دیا یہ کر لو تو اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ 3000 کا تھا اور آپ کو پتا ہے سامنے کتنے لوگ تھے 2,00,000, تو یہ 68 گنا بڑا لشکر سامنے تھا, 2 گنا نہیں, 3 گنا نہیں, 4 گنا نہیں, 68 گنا بڑا لشکر, کہ کہاں جناب غور کیجیے 3000 لوگ ہو اور کہاں 2,00,000 کا لشکر ہو, اور 2,00,000 کا لشکر وہ جو رومی سلطنت کا لشکر ہو جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں. اب وہ ان علاقوں کو دو قوتیں سامنے کھڑی تھی, ایک پرشین امپائر جس کو کہتے ہیں یعنی فارسی حکومت اور ایک رومن امپائر جس کو رش گویا کہ عیسائی حکومت جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا مارکا تھا اور اس میں صرف 3000 مسلمان تھے اور سامنے 2,00,000 فوجی تھے, لیکن 3000 مسلمانوں نے ان 2,00,000 کا مقابلہ کیا. ہاں تو گویا کہ اس لیے جو عام یعنی جو دین سے تھوڑے دور یا دین کے اتنے پابند مورخ نہیں لیکن سچے مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو خودکشی تھی, یعنی 3000 لوگ 2,00,000 سے لڑ جائیں تو یہ خودکشی نہیں کہ جو ان سے 68 مقابل 68% زیادہ لشکر, یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ 2,00,000 بندے کہیں پر کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں 3000, تو وہ جناب آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہوتے ہیں, یعنی اونٹ کے منہ میں زیرے کی بھی مثال نہیں دی جاتی, یعنی اتنے قلیل لوگ, لیکن جب حضور نے بھیجا تھا تو انہوں نے اپنی قلت پر توجہ نہیں کی بلکہ 2,00,000 کے لشکر سے لڑا اور 8 دن تک لڑ کر ان کو دوڑایا اور گویا کہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے وہ دوبارہ مدینہ منورہ لوٹا. لہذا غزوہ موتا تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے. آج ہم صرف وہ ان چیزوں کو ذکر کریں گے جس کو عموماً اردو کی کتابوں میں یا اسکول اور کالجوں میں کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ جنگ لڑی گئی سردی کے موسم میں تھی جو آج کل چل رہی ہے, شدید سردی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی جہاں گرمی اتنی شدید ہے وہاں سردی بھی اتنی شدید ہے. 8 ہجری تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہی مہینہ تھا جماد اولی, اس تاریخ کو ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ تاریخ ہمارے ذہن میں رہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روانہ کیا. اس کی بنیادی وجہ میں تھوڑی سی پیشی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رومیوں سے مقابلے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں اتنے بڑے لشکر کو چیلنج کیا گیا, کیوں اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے مسلمان نکل کر سامنے آ گئے, اس کی وجہ کیا بنی. تو تھوڑا سا اگر ہجرت کی طرف غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بہت بڑی تاریخ اور ہدایت اور درس کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اس کہنے پر پابند ہو جاتا ہے کہ کائنات میں حضور جیسا ذہین آدمی پیدا نہیں ہوا, جتنی ذہانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی اور جیسی عقل اللہ رب العالمین آپ کی ذات مبارک کو عطا فرمائی, انسانیت کی تاریخ میں اتنا ذہین بندہ پیدا نہیں ہوا. یعنی اگر ہم بالکل حضور کو اس سطح پر اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں باعتبار انسان کے, تو اللہ رب العالمین جو حکمت عملی اور دانائی اور معاملہ شناسی اور گویا آنے والے حالات کے پیچھے سے اس کے انجام کو جان لینا, یعنی ایک تو کمال نبوت بھی ہے لیکن جو آپ کو اللہ نے عقل اور دانائی اور معاملہ شناسی عطا فرمائی تھی, اب آپ دیکھیں نا آپ کی عقل و دانائی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے عمر جیسے بندے امت کو دیے, علی جیسے بندے دیے, یعنی یہ کمال ان کے اندر تھا, لیکن تراشا تو حضور نے تھا نا, یعنی یہ تو کمال استاد اور معلم کا تھا. تو جس کی صحبت میں بیٹھ کر جس کی تربیت میں بندہ عمر جیسا ہو جائے, عثمان ابو بکر جیسا ہو جائے اور علی جیسا ذہین ہو جائے, تو اندازہ لگائیے وہ معلم اور استاد خود کتنا ماہر ہوگا, جس نے تربیت کر کے تراش خراش کر دنیا کو جناب علی جیسا ہیرا دیا, کہ جس کی ذہانت اور علم اور جس کی علوم عقلی جس کو سائنس اور فلسفہ کہتے ہیں اس کے سامنے لوگ گردنیں جھکاتے ہیں, کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضایا کے اندر, یعنی قضایا کیونکہ آپ چیف جسٹس تھے تو قضایا لوگوں کے معاملات کو نپٹانے کے اندر اور بالخصوص عقلی سوالات یعنی کوئی بھی چھپے ہوئے راز چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو دیگر متعلق, آپ سے سوال کیا جاتا آپ اس کا جواب دیتے, کوئی پوچھتا یہ مہارت آپ کو کیسے آئیے تو وہ کہتے یہ تربیت ہے حضور. تو یہ سارا معیار کیونکہ مرید کی تربیت مرشد سے نظر آتی, تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان کا آپ کو کتنا کامل بنایا تھا. اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مراد یہ کہ لوگوں تمہارے سارے انسانوں سن لو کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے انجام کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہاری تربیت کے لیے ہمارے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، تاہے تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اپنی زندگی تم طالب علم ہو، استاد ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، جس شعبے سے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو گے تو اس میں تمہارے لیے ایک نمونہ نظر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اب یہ کیوں پیش آیا، یہ بنیادی مقصد ہے، غزوہ موطا کیوں آیا، میں نے پہلے کہا یہ بہت لمبا اور تفصیلی موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو صبر و تحمل کا یہ سلسلہ 13 سال تک رہا، صحابہ اس پوزیشن میں مکہ میں ہی ہو چکے تھے کہ جناب وہ ابو جہل جیسے منہ چڑھانے والے کو زمین چٹا سکتے تھے اور بار بار حضور سے اجازت مانگتے تھے کہ یا اللہ اجازت دیجیے کہ یہ آگے سے بات کرتا ہے، ہم اس کے دانت اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، حضور نے فرمایا نہیں، ابھی لاٹھی اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی یہ خاموش تبلیغ زندگی کا وہ نمونہ کہ جو صبر و تحمل کا مظاہرہ انسان کس درجے پر جا کر سکتا ہے، اس کی عملی شکل یہ 13 سال کی زندگی، اور 13 سال کی زندگی تو میں یوں ہی کہہ گیا، اس 13 سال کی زندگی کے اندر صحبتیں برداشت ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا اتنا تو کسی نبی کو نہیں تھکایا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا۔ تو 13 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 سال کھلے آسمان کے نیچے اپنے صحابہ اکرام کو لے اس کھلی گھاٹی کے نیچے بیٹھ جانا اور 3 سال تک ساری قوم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا بائیکاٹ کر دینا، مارکیٹ کے اندر اگر ایک چیز آ رہی ہے وہ 1 روپے کی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ 1 روپے میں بیچے، مسلمان لینے آیا تو 50 روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ 50 روپے کی ہے، یعنی کسی صورت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی سوشل اور گویا کہ سماجی رابطہ کاٹ دیا گیا اور بائیکاٹ کیا۔ تو یہ 13 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی زندگی، حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہوئے 5 سال جب ہو گئے، یعنی بدر ہو گیا 2 کو، عہد ہو گئی 3 کو، یہ موڈ بھی اس کی وجہ بھی اگر آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ ہو تو پتا چلے کہ یہ اقدام مسلمانوں کا نہیں تھا، وہ ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، مسلمانوں نے یہاں پر دفاعی طور پر عہد میں بھی جواب دیا تھا اور بدر میں بھی جواب دیا تھا۔ 5 ہجری کو ہوا ایک گویا کہ احزاب لڑی گئی، غزوہ خندق، غزوہ خندق وہ تھی کہ جس میں سارا کفر امنڈ کرا دیا تھا، سارا کفر جو ہے وہ امنڈ کرایا، سارا مکہ اور مکہ کے گرد کے تمام قبیلے امنڈ کرا گئے اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے منافقین وہ جاسوسی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ہر حکمت عملی کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ خبر کو وہاں لیک کر رہے تھے۔ اب یہودیوں کا جو قبیلہ اندر موجود تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے بھی غداری کر دیا، جنگ جب شروع ہو گئی اور خندقیں تو کھود دی گئی لیکن باہر دشمن کھڑا ہوا ہے مکمل ساز و سامان کے ساتھ، اس نے اندر آنا ہے اور اگر وہ اندر آ جاتا تو ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچتا کیونکہ اندر سے بھی غداری ہو چکی تھی، یہودی اندر سے کھڑے تھے کہ جیسے تم مدینے میں پہلا قدم رکھو گے تو ہم ان کو مدینے ان کی مسجدوں کے اندر ان کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جبکہ ہم نے مدینے کے اندر ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے شہری ہیں لیکن ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے مدینے کے اندر آنا ہوگا اور ان کو بتا دیا گیا کہ کون سے راستے سے آنا ہوگا، منافقین ان کو ساری خبریں دے رہے تھے۔ یہ احزاب پورا ایک جنگ احزاب پڑھنے جیسی صورت حال ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست کو اندر اور باہر کے لوگوں کے ساتھ سامنا ہو تو پھر حکمت عملی کے طور پر استقامت اور اللہ پر بھروسہ کر کے اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کس طرح کی جد جہد کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کلبوشن کو کان پکڑ کر دے دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ غدار کو اس کو ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، جو غدار ہو اس کو غدار کو ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پلیٹ میں سجا کر کشمیر کو دے دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات میں یہ بےغیرتی اور بے حیائی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، وہ غیرت اور حیا کا جہاد ہے جس میں اللہ پر بھروسہ ہے، اپنی توپوں اور اپنی زمین پر بھروسہ نہیں، اور اللہ پر بھروسہ اس قدر کامل کے ساتھ ہے جس کو میں آگے عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے کچھ لوگ تھے جو 3000 تھے اور وہ چیخ پڑے کہ 2 لاکھ بندوں سے ہم کیسے لڑیں گے، حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے ان کے ساتھ گھوم کے کہنے لگے کہ تم جیتنے آئے تھے یا شہید ہونے آئے تھے، پہلے یہ بات کرو ہم سے، تو سارے صحابہ نے کہا ہم شہید ہونے آئے تھے، تو فرمایا اس سے بہترین کوئی موقع نہیں ہے، حضور کو کیا اطلاع دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 2 لاکھ کا لشکر سامنے آ گیا ہے، 3000 لڑیں گے کیسے، جلدی سے کسی بندے کو بھیجو کہ مدینے میں حضور سے جا کر پوچھے کہ حضور ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا تھا کہ 2 لاکھ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نوجوان صحابی تھے، انصاری تھے وہ، اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے، وہ شہید ہوئے اس میں اور کھڑے ہو کر کہنے لگے بتاؤ تم بھاگنے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا تم یہاں پر صحرا پہن کر دوبارہ جانے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا آئے کس لیے تھے قبضے کے اندر؟ کہا جہاد کر کے جنت میں جانے کے لیے۔ تو فرما مڑ کر حضور کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آگے بڑھو، اللہ رب العالمین شہادت عطا فرمائے۔ اور سارے مورخین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ جو خطبہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہمیں 3 نہیں، ہم ایسے لگنے لگے کہ ہم 3 لاکھ ہو گئے ہیں،
تو اب آپ دیکھیں رب پر بھروسہ, موت سے محبت, اور اپنے انجام کو پہنچنا اور اپنی ذاتیات کو چھوڑنا, یہ ان مجاہدین کا سہرا تھا, اور جس نے گویا کہ کفر کو نہ تو تلے چنے چبوا دی. اب یہاں پر آپ غور کیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں جب احزاب کو فتح کیا, یعنی 27 دن انہوں نے وہاں پر گہرا ڈالا تھا اور وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے. یہاں سے یہودیوں نے اندر سے بغاوت کی ہوئی تھی اور وہ انتظار کے اندر تھے کہ جیسے ہی کافروں کا ایک بندہ اندر داخل ہوگا تو ہم یہاں پر مسلمانوں کے اوپر, ان کے بیوی بچے نوجوان سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین جل والا کی مدد آئی اور ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ 27 دن کے بعد ان کے سارے خیمے میں اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے گویا کہ روانہ ہوئے, بھاگ گئے. حضرت جبرائیل نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ان یہودیوں نے غداری کی ہے اور ان کو بغاوت میں سب کو مارا ڈالا گیا. یہ نہیں کہ ثاقب نثار جیسا کوئی رسوائے زمانہ ذلیل الخلق بندہ دنیا کے اندر ہو کہ جو وہ اٹھا کر جناب آسیہ کو حوالے کرے, ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ ریاست کی وقت پہ باقی رکھا گیا اور قانون اور آئین کے بروئے کار لا کر ان سارے یہودیوں کو تہ تیغ کیا گیا جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی تھی. اور 6 کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو خیبر کی طرف رخ کیا کہ یہ باہر سے بیٹھ کر جو ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کا صفایا کیا. یہاں سے گویا کہ مکہ کا منہ بند ہوا. جس وقت احزاب میں کافر دوڑے تھے مکہ والے تو حضور نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ اب مکہ سے کوئی بھی, بدر میں آ گئے, احد میں آ گئے, خندق میں آ گئے, لیکن اب ان کا یہ مدینے کی طرف آنا آخری تھا, اب اس کے بعد کوئی کافر مدینے کی طرف منہ نہیں کرے گا. 5 کے بعد پوری حضور کی سیرت کا نقشہ گویا کہ دوسرے رخ کی طرف آ جاتا ہے. سن 6 ہجری کو آپ دیکھ لیجیے یہ صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے. 7 ہجری کے اندر آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جاتے ہیں اور جناب غزوہ خیبر ہو جاتا ہے. 8 ہجری کے اندر یہ غزوہ موتا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبلغین کو اور اپنے قائدین کو, اس بچے کو بٹھا دیا, اس کو بیٹھ بیٹھ تسلی سے بیٹھ گئے, اپنے مبلغین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کی طرف تبلیغ کے لیے اور اخلاق کے لیے روانہ کیا. اور قیصرِ روم ہرقل نے بصرہ کا مقام جو ہے, جو ملک شام کا ایک خطہ تھا, وہاں پر بصرہ کے مقام کا جو حاکم تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حاکموں کو خط لکھا اور ان کو دعوت ایمان اور امن پیش کی, جس طرح سب کے سامنے اختصار کے ساتھ, وقت ہمارے پاس مختصر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت شرحبیل کو روانہ کیا خط دے کر کہ تم جاؤ اور جا کر بصرہ کے حاکم کو وہ خط دو. اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 مبلغین کو عیسائیوں نے مار دیا تھا, وہاں پر قتل کر دیا تھا, حالانکہ وہ تبلیغ کر رہے تھے دین کی باتیں, یعنی لوگوں کو اخلاق, شراب, زنا, اس سے منع کر رہے تھے, لیکن ان کو جو بغض تھا ان کے اندر, اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو جو خط لے کر بھیجا تو جو خط لے کر سفیر گیا تھا, جو خط لے کر سفیر گیا تھا, اس کو بصرہ کے حاکم نے قتل کر دیا. حالانکہ دنیا کو کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ سفیر سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اس کو دوبارہ لوٹا دیجئے, لیکن اس کو مار دینا کون سی شرافت ہے؟ تو بلا اس جرم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ہمارے سفیر اور ہمارے نمائندے صحابی کو جو ہے بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ترتیب لیا, اور ترتیب لینے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے مقام کی طرف روانہ کیا کہ آپ پیش قدمی کرو اور اس صحابی کے خون کے بدلے کے لیے آگے بڑھ جاؤ. 3,000 کا یہ لشکر تیار ہوا, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمانڈ جو ہے وہ حضرت جعفر طیار, یعنی اپنے چچا کے بیٹے جس کو حضور بہت زیادہ چاہتے تھے, حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے ہاتھ میں دی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے ساتھ یہ بات گویا کہ ذکر فرما دی تھی کہ سب سے پہلے جب آپ نکلیں گے تو جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا, اور میں دیکھتا ہوں کہ زید بن حارثہ شہید کر دیے جائیں. اور زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے تو حضرت جعفر طیار اور میرے دل کا ٹکڑا حضرت جعفر جو ہے اس کے ہاتھ کا جھنڈا ہوگا, اور جب وہ شہید کر دیے جائیں گے تو فرما اس کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا. سرکار اور ایسی کوئی جنگ نہیں گزری ہے کہ جس میں مسلمانوں کے 3 جرنیل بیک وقت ایک دن شہید ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے 2,00,000 کا لشکر تھا, ایک دن کے اندر, یہ سمجھیے کہ 1 سے 1.5 دن کے اندر یہ 3 جو مسلمانوں کے, یہ کہ بعد دیگر کمانڈ سنبھالنے والے اونچے صحابی تھے, انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا. اس جنگ کا جذبہ یہ تھا کہ جمعہ کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو سنۃ الوداع کے مقام سے روانہ کیا اور ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارے سفر کو آرام سے کرے اور تمہیں غلبہ عطا فرمائے, اور جس امن کے پیغام کے لیے تم جا رہے تھے اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. سنو, عورتوں پر تلوار مت اٹھانا. یہ نہیں کہ میرے گمان میں آیا تھا تو میں نے عراق پر بم مار دیا, اور بعد میں کہنے لگا میں ایکسکیوز کرنے لگا. تو یہ دہشت گردی گوری چمڑی سے ہو سکتی ہے, محمد رسول اللہ کے غلاموں سے نہیں ہو سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد سراسر امن تھا. حضور نے فرمایا بچوں پر نہیں اٹھانا, جو تمہارے مذہب کے نہ بھی ہوں اور وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں, اپنے عبادت خانوں, ان کے عبادت خانوں کے اندر نہ گھسنا, ان پر تلواریں نہ اٹھانا, چاہے وہ تمہارے دین پر نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر امن سے بیٹھ کر جو بھی کر رہے ہیں ان کی عبادت خانوں کے اندر نہیں گھسنا. کہ بم مار کر ایک ایک مدرسے کے اوپر 200-200 حافظ بچے نہیں مارے گئے, اور پھر ایکسٹریم مسلمانوں کا یہ غزوات پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے عمران خان آیا, بجلی مہنگی کے فلاں, یہ سارے فضول لوگ اور فضول خیال ہمارے ذہنوں سے نکلے اور ہم سمجھے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم پیدا کس مقصد کے لیے ہوئے. اس لیے امام ذوال عابدین نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ہمارے اساتذہ رسول اللہ کے غزوات اور جنگیں ایسے پڑھاتے تھے کہ جیسے ہمیں قرآن کی آیتوں کو یاد کرایا جاتا. رسول کریم نے فرمایا عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا, بچوں پر تلوار نہ اٹھانا, بازاروں کو برباد نہ کرنا, باغوں کو نہ برباد کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا, نہروں کو تباہ نہ کرنا. فرمایا ہاں جو تمہارے مقابلے میں تمہیں قتل کرنے کے سامنے آئے تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹنا, اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہو اور تمہیں نظریں نہ ڈالیں اور تمہیں اس سے خطرہ نہ ہو, وہ تمہیں تلوار نہ اٹھائے, حضور نے فرمایا اس پر تلوار نہ اٹھانا. یہ کہہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ کیا. عبداللہ بن رواحہ اس شوق میں تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا, یہ حضور کے ساتھ پڑھوں. صحابہ کرام روانہ ہو گئے فجر کی نماز کے بعد, جمعے کا دن تھا, سن 8 ہجری جماد الاولی غزوہ موطا کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کر دیا گیا. جمعے کی نماز میں حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ لیا کہ وہ نماز کے اندر ہے. نماز کے بعد حضور سے ملے, سرکار نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں فجر میں ان کے ساتھ اور تم جمعے میں کیوں رکھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میری شہادت کا وقت ہے اور میں چاہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جمعہ میں آپ کی اقتداء کی میرا آخری ادا کروں. سرکار دو عالم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جہاد میں جانے کا شوق آپ دیکھیے اور بشارت آپ دیکھیے, حضور نے فرمایا تیری نیت صحیح ہے کہ تو میری محبت میں یہاں رک کر میرے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے عبداللہ بن رواحہ اگر تجھے زمین کی ساری دولت مل جاتی اور تو ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا, ما ادرکت غربتهم فی روایت لغبت فی سبیل اللہ اور روحت خیر من الدنیا وما فیہا, لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں نا جو فجر کے اندر, اگر تجھے دنیا کی زمین و آسمان کی اور دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی تو اللہ کی راہ میں باز نہیں دیتا تو تو اس نیکی کو نہ پا سکتا کہ جو فجر کے اندر وہ قافلہ نکل گیا اللہ کے دین کی سربند. حالانکہ وہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قافلہ فجر میں نکل گیا نا انہوں نے وہ نیکی پالی عبداللہ بن رواحہ کہ اگر تو تجھے زمین کی ساری دولت بھی مل جاتی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو تجھے وہ اجر نہیں ملے گا کہ جو صبح میں جن کو میں نے رخصت کی اللہ کی راہ میں ان کو ملا. یعنی آپ دیکھیں جمعہ حضور ہی کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور یہ چاہت ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور اعلائے کلمت الحق کو کتنا بڑا رتبہ دیا. فرما میرے پیچھے تمہیں جمعہ پڑا شرم کی بات ہے, لیکن اجر وہ لے گئے جو فجر میں روانہ ہو چکے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. وہاں پر جانے کے بعد میرے دوستو بزرگو یہ مارکہ ہوا, ایک سے دو دن کے درمیان یہ تین صحابہ شہید ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر خود یہ خطبہ دیا. صحابہ کے دل بڑے بے چین تھے کہ بہت بڑا لشکر اور ایک سب سے بڑی سولائزیشن کے ساتھ یہ مقابلہ, مسلمانوں کا حال کیا ہوگا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما نعا زیدن, نعا ینعا کہتے ہیں موت کی خبر دینا. سرکار نے فرما دیکھو جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھایا, کہاں مدینہ منورہ کہاں سیریا. سرکار نے یہاں بیٹھے بیٹھے فرما نعا زیدن, زید نے جھنڈا اٹھایا اور پھر حضور زار و قطار ہونے لگے اتنے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی. فرما زید شہید ہو گئے. فرما وہ جعفرن, اب میرے بھائی جعفر نے اٹھایا, پھر حضور کی داڑھی مبارک پر اتنے آنسو تھے کہ جناب وہ داڑھی مبارک کے منہ مبارک شریف سے ٹپک رہے تھے. فرما وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضور نے شاہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے لیے, یعنی پے در پر حضور نے جیسی شہادت ہو رہی تھی آپ حضور ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی جعفر شہید ہو گئے, ابھی عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے, فرما مبارک ہو تمہیں, اب اللہ نے مقام اور صحابہ کرام, کیونکہ جب عبداللہ بن رواحہ مغرب کے وقت شہید ہوئے تو شہادت کے وقت آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم تینوں کا نام رسول اللہ نے لیا تھا کہ ایک شہید ہوگا تو دوسرا کمان سنبھالے گا, دوسرا شہید ہوگا تو تیسرا سنبھالے گا. تو آخری ہچکی جب عبداللہ بن رواحہ کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے مسلمانوں, پیچھے نہ ہٹنا, ہم تو اپنی منزل پا گئے ہیں, پیچھے نہ ہٹنا. اب تم شورائی طور پر ایک امیر کو متعین کرو جو تمہاری اس کمانڈ کو سنبھالے. اس وقت سارے صحابہ نے حضرت خالد کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یہ حضرت خالد بن ولید کی سب سے پہلی جنگ تھی, کیونکہ ابھی ایک سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی. سرکار نے فرمایا جو بخاری شریف میں ہے, فرمایا تلوار اب اللہ کی تلواروں میں سے تلوار, سیف من سیوف اللہ, یہ لقب حضور نے عطا فرمایا حضرت خالد بن ولید کو, اللہ کی تلوار, اللہ کی تلواروں میں تلوار اللہ نے خالد کو عطا فرمایا. یہ ڈیڑھ دن گزرا تھا, آگے آٹھ دن تنہا آپ نے 2500 کے لشکر کو لے کر آپ نے 200,000 کو انگیج کیا. آپ کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اس میں, حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں غزوہ موتا میں ٹوٹی. آپ نے 8 دن تک, یعنی جنگ حکمت عملی اور کیا دانائی اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمائی تھی, آپ نے پوری پوزیشن اور ڈائریکشن جنگ کی چینج کی. اور یہ خبر مشہور کی کہ ہمیں پیچھے سے کمی آ چکی ہے, ہم تو کم تھے لیکن 50,000 کا لشکر اور ہمارے پیچھے آ گیا. اس بات کو آپ نے کہا پھیلایا, اور جو مقدم تو جیش تھا اس کو یمامہ پر لے, آپ دائیں طرف لے گئے, اور جو میمنا تھا اس کو میسرا لے گئے. یعنی پوری پوزیشن فوج کی آپ نے چینج کر دی. اب میں چہرے سامنے گویا کہ نظر آ رہے تھے, اور پیچھے یہ آپ نے بات مشہور کر دی کہ مسلمانوں کو مدینے میں خبر ہو چکی ہے 50,000 ابھی آ رہے ہیں اور پیچھے ہمارا لشکر جو ہے کہ وہ آ رہا ہے. اس خبر کے ساتھ صحابہ کو بھی تقویت ملی جن کو پتا نہیں تھا, اور سامنے والا دشمن بھی پریشان ہوا. 8 دن تک آپ نے 200,000 کو انگیج کیا, اور ان کا سب سے بڑا کمانڈر جو 100,000 فوج کو ڈیل کر رہا تھا اس کو حضرت خالد بن ولید نے جا کر قتل کیا. اور اس کے بعد یہ لشکر گویا کہ ان کا پیچھے دوڑا, اور 8 دن حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کو شہید کروائے بغیر آپ نے 2500 کے لشکر کو سنبھالا, 8 دن انگیج کیا, 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی اس جنگ کے اندر, اور فتح یاب ہو کر ہاری ہوئی جنگ. یعنی حضرت عبداللہ بن رباح جب شہید ہوئے تو مسلمان شکست کھا چکے تھے, لیکن جب تلوار حضرت خالد کے سامنے آئی تو ہاری ہوئی جنگ اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر فتح میں تبدیل کر. میرے دوستو بزرگوں, یہ بس اب آخری جملہ عرض کرتا ہوں. اس میں شہید ہونے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں, حضرت عبداللہ بن رباح ہیں, حضرت سیدنا جعفر طیار ہیں, یہ سارے لوگ جنت میں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جب میرا صحابی زید شہید ہوا اس کو تو ایسی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گیا, عبداللہ بن رباح اس کو لے گیا, لیکن ہاتھ تو سب کے کٹ گئے تھے, لیکن میرے بھائی جعفر کے لیے تو سونے کے پر کیوں لے کر آیا؟ فرمایا رب کا حکم تھا کہ نیکی سب نے کی ہے, لیکن جب نیکی اہل بیت کرے تو ان کو اور طریقے سے نوازا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ, یعنی اللہ کی طرف سے, کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جعفر کے گھر کے اندر آپ گئے, اور حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیر سے آپ نے کہا کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ, ذرا جعفر کے دونوں بچوں کو لاؤ. تو محمد اور عبداللہ, یہ عبداللہ وہی ہیں جو حضرت علی کے داماد ہیں, حضرت زینب, حضرت سیدنا امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر, انہی کے اولاد کو جعفری کہا جاتا ہے. یہ اس وقت بچے تھے, اور حضرت جعفر اور محمد یہ دو بچے تھے حضرت جعفری, حضرت جعفر بن ابی طالب کے. آپ نے کہا حضرت اسماء سے کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور زارے قطار روئے. اتنے میں بیوی نے پوچھا حضرت جعفر کی, کیا میرے شوہر کے لیے خبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شہید ہو گئے. حضرت اسماء کہتی ہے سننا تھا کہ میں نے چیخ ماری, میری چیخ کی آواز سے باہر کی عورتیں گھر کے اندر آ گئی. سرکار نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اسماء تو نے چیخ تو ماری لیکن کوئی بےہودہ جملہ غم میں منہ سے نہ نکالنا, اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں, بس 3 دن کا صبر کرنا. سرکار وہاں سے اٹھے اور اپنی ازواج کے پاس آئے, فرمایا ان کو غم لگا ہے, تم کھانا تیار کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہ پکا سکے. ازواج مطہرہ سیدہ ام سلمہ کہتی میں نے جلدی جلدی جو کو دھونا شروع کیا, اس کو میں نے پیسا, میں حضرت عائشہ اور دیگر گویا کہ ازواج کی ہم نے روٹیاں بنا کر حضرت جعفر کے گھر بھیجی. یہ وہ رسم ہے اور عبادت ہے کہ کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر چولہا نہیں جلایا جاتا, بلکہ عزیز و اقارب جو ہے کہیں وہ بھوکے غم میں نہ رہ جائے وہ اس کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئیں دوبارہ حضرت اسماء, کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچے تو یتیم ہو گئے. سرکار نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا یتیم تو ہو گئے اسماء, لیکن سن لے دنیا و آخرت میں ان دونوں بچوں کا میں ولی ہوں, یہ بچے دونوں میری طرف منسوب ہیں, یہ میرے بھائی. کیونکہ حضرت جعفر کی شہادت جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی, سرکار ان سے بہت محبت کرتے تھے. خیبر میں جب وہ آئے, خیبر میں جب آپ تشریف لائے, جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے لیے بھیجا تھا. تو خیبر یہاں فتح ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. سرکار فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر کی فتح زیادہ ہے کہ جعفر کو دیکھنے کی فتح. فرمایا مجھے خوشی کس میں زیادہ ہے, خیبر کی فتح میں زیادہ ہے یا جعفر کو دیکھنے میں؟ تو حضرت جعفر کی شہادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا اور سرکار نے فرمایا اس کے دونوں بچوں کا ولی میں دنیا و آخرت میں ہوں. حضرت عبداللہ جو حضرت علی کے داماد ہے وہ کہتے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, قریب زیتون والا سالن اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا کیونکہ میں چھوٹے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ رہے تو کہتے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا سے تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن کا کھانا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا, امہات المومنین نے زیتون میں سالن بنایا تھا اور جو کی روٹی تھی اور سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گویا کہ اس زیتون کے تیل میں اور سالن میں ڈبو کر مجھے لقمے کھلائے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اس بات کو ذکر کرتے ہیں. اور آخری یہ جملے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے مہو گفتگو تھے, اتنے میں حضور نے آسمان کی طرف سر کیا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ کس کو جواب دے رہے تھے آسمان کی طرف سر اٹھا کر؟ فرمایا میرا بھائی جعفر تھا جو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا, اس نے مجھے وہاں سے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام. تیار ان کو کہتے ہیں, تیار کا معنی ہے اڑنے والا. اللہ رب العالمین نے آپ کو دو سونے کے پر لگائے اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے. جب تین دن گزر گئے تو سرکاری دو عالم تشریف لائے. شوہر جب مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا شہید ہو جائے تو عدت تین دن نہیں ہوتی, شوہر کی موت پر عورت کی عدت چار مہینہ دس دن ہوتی ہے. چار مہینہ بولیے. طلاق اگر ہو جائے, طلاق اگر ہو جائے تو پھر عدت جو ہے وہ تین حیض ہو جاتی ہے, لیکن شوہر اگر مر جائے تو عدت جو ہے وہ چار مہینہ دس دن ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے اتنی محبت تھی کہ حضور اکثر سنتے تھے کہ ان کی بیوی بڑے غم سے رو رہی ہے. ایک دن حضور تشریف لائے تین دن کے بعد چوتھے دن, فرمایا اسماء تین دن رولی تمہیں؟ کہاں. فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی, بس اب تجھے غم کی کوئی حاجت نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تشریح اختیار ہے کہ چاہیں تو چار مہینے دس دن کی عدت کو منسوخ کر کے اس خاتون کے لیے حضور علیہ السلام نے تین دن کی عدت بنا دی. لہذا آج میں تمام نوجوانوں سے اور امت سے کہوں گا کہ غزوہ موتا کا مطالعہ کریں, کیونکہ جمعے کا دن ہی تھا اور یہی مہینہ تھا جماد اولا اور سن آٹھ ہجری تھی کہ جس میں مسلمانوں نے یہ سب سے بڑا مارکہ سر کیا کہ جس میں کامیابی کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا. یہ تین جرنیل وہاں شہید ہو گئے. مکہ کے کافروں میں پھر ان کی کڑی میں ابال آیا, وہ سمجھے کہ جناب مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا, انہوں نے حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ بنی صلح حدیبیہ کی. گویا کہ ترتیب بار ایک ایک حکمت عملی ہے جس کو سننے کے بعد ہمارے اندر یقیناً ایمان کی رمق اور غیرت پیدا ہوتی ہے, دنیا داری اور حوث ہمارے دل سے جاتی ہے. اور حق فرمایا سرکار مولا مرتضیٰ کے پوتے اور امام زین العابدین کے شہزادے حسین کے شہزادے سرکار سید سجاد امام زین العابدین نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے اندر ایک حکمت اور تعلیم موجود ہے. اور ہمارے استاد ہمارے بڑے رسول اللہ کے غزوات کو گن گن کر ہمیں سکھاتے تھے اور واقعات ہمیں بتاتے تھے, جیسے قرآن کی صورتوں کو گن گن کر ہمیں حفظ کراتے تھے اور قرآن کا تعارف کراتے تھے. اللہ رب العالمین رنگیختہ اور تازہ کرتی ہے. اللہ رب العالمین اس وقت ہم تمام کو اس لذت سے آشنا کرے. تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے فرمائے. غزوہ موتا کے سب کے اللہ رب العالمین کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے, پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, امت مسلمہ کو اپنے نظریے کے لیے مستحکم فرمائے. یہود و نصارہ اور ان بدچلنوں کی پاؤں کی جوتی بننے کی بجائے مجھے اور آپ کو یقیناً اپنے گناہوں سے توبہ کر کے, اپنی اصلاح کر کے, اپنے دلوں سے حوث اور لالچ مجھے اور آپ کو نکال کر واقعی میں اللہ پر توکل اور بھروسہ اور موت پر یقین کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.